السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم. دار قرآن کے سلسلے میں آج ہم دوسرے پارے کی ابتدا پہ ہیں، سورة بقرہ کی آیت نمبر 142 سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کرے. یہاں سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے. جیسا کہ پچھلے پارے میں ہم نے دیکھا کہ یہود کو بار بار ان کی ذمہ داریاں یاد کروائی گئیں جو منصب ان کو دیا تھا. جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں کی یاد دکھانی کروائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہہ کر تین بار. لیکن جب اس کے باوجود ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی اور انہوں نے اپنے رویے پہ غور کرنے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک مخالف سمجھنا چاہا، تو اب وہ وقت قریب تھا کہ اب منصب یہود سے نکال کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا جائے. لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے، تقریباً 16 سے 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو کہ یہود کا قبلہ بھی تھا. لیکن اب اس وقت چونکہ ایک منصب تبدیل کیا جا رہا تھا، تو لہٰذا ضروری تھی یہ بات کہ پھر قبلہ بھی تبدیل کیا جائے اور اسی قبلے کی طرف مسلمانوں کو پھیرا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا، یعنی بیت اللہ. یہاں سے لے کے پورا رکوع جب میں آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ایک نماز کی حالت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا رخ موڑا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کسی نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی حجت نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں اٹھا، اور سب نے نماز کے دوران ہی اپنے رخ کو پھیر لیا. تو اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں. آئیے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابے دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. اور اگرچہ آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں، تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. یہ تھا پہلا رکوع آج کے اس پارے کا. ایک آیت اور ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. اس پورے رکوع کا اگر ہم موضوع یا عنوان دیکھیں تو کیا ہوگا؟ قبلہ بدلا، لیڈر بدلے، قیادت بدل گئی. قبلے کی تبدیلی در حقیقت ایک صرف قبلے کی تبدیلی ہی نہ تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد منانے کی ایک تبدیلی تھی. اس سے پہلے یہود کے علماء لوگوں کے ذہنوں پہ اپنے مذہب کی دھاک بٹھائے بیٹھے تھے. لوگ ہر بات میں ان سے رجوع کرتے، اپنے مسائل کا حل یا کسی اور طرح کی بات. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس وقت آپ کی حیثیت ایک بے تاج بادشاہ کی بن چکی تھی، اور مدینہ اس گلوب کے اوپر پہلی اسلامی ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوئی. اس پہ یہود کو یہ چیز برداشت نہ ہو سکی، کل تک تو ہماری بات چلتی تھی، آج ان کی چلنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شروع میں ہی بتا دیا کہ سیقول السفہاء، ان قریب یہ نادان لوگ کہیں گے. کون ہے نادان لوگ؟ یہود مدینہ. کیا کہیں گے؟ اس قبلے سے یہ کیوں بدل گئے؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو امت وسط بنانے کے لیے یہ تبدیلی کی. کئی سال، کئی صدیوں تک یہود امت وسط بنے رہے اپنے دور کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے ہدایت ان کی طرف بھیجی، نبی بھیجے، لیکن جب دین والے اور علم والے حق کا پیغام عام کرنے کی بجائے اس کو چھپانے لگے اور اس پہ چند مہریں ثبت کر دیں کہ جب تک یہ مہر نہیں ٹوٹے گی تب تک دین کی بات دوسروں کو نہیں بتائی جائے گی، اور اتنی زبردست پابندیوں میں جکڑ دیا جائے دین اور علم کو کہ بہت سارے عام فہم لوگ بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسانیت پیاسی رہ جاتی ہے اور وہ ہدایت جو ان کو ملنی تھی وہ نہ ہو سکتی. لہٰذا اس آیت میں جو ہمارے آج کے تدبر کی بھی آیت ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ آیت نمبر 143 ہے، 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اس پورے رکوع کا اگر میں آپ کے سامنے مین پوائنٹ رکھوں تو پہلی بات ہم نے یہاں پڑھی قبلے کے بارے میں. اس کے بارے میں سات باتیں ہمارے سامنے ہیں. نمبر ایک، بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا. دوسری بات، تبدیلی قبلہ میں امتحان تھا. کوئی پوچھ سکتا ہے نا تبدیلی کیوں ہوئی، تو یہ ایک امتحان تھا. کون بغیر سوچے سمجھے اللہ کے نبی کے پیچھے چلتا ہے. تیسری بات اس رکوع سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ کی طرف سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مرضی سے نہیں تھا. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل کتاب کبھی بھی مسلمانوں کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے. پانچویں بات، یہودی علماء حق کو جانتے ہوئے بھی اس کو چھپاتے تھے، ان کو معلوم تھا یہ حق ہے لیکن پھر بھی نہ مانے. اور اسی طرح ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ قبلے کی تبدیلی کے بارے میں شک نہ کرنا. اور ساتویں بات کیا تھی؟ کہ قبلے کے بدلتے ہی امت بدل گئی، امامت بدل گئی. دوسری بات جو آج ہم نے اس رکوع میں دیکھی وہ کیا ہے؟ امتن وسطا. امت وسط کیا ہوتی ہے؟ وسط کا لفظ درمیان کے لیے آتا ہے. وسط کہتے ہیں بالکل معتدل کو، درمیانی. بہتر کے معنوں میں بھی آتا ہے، افضل کے معنوں میں بھی آتا ہے. یعنی مسلمان اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں درمیانہ رول ادا کریں گے. درمیان کہتے ہیں نا وسیلہ، واسطہ. اگر یہاں وسطن کے نیچے آپ واسطہ لکھ لیں تو بڑا خوبصورت معنی نکل آئے گا. مسلمان اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک واسطہ ہے. واسطہ سمجھ گئے نا، وسیلہ. ان کے توسط سے یہ پھیلے گا. اور یہ آج بات ہم سب کے لیے دیکھنے کی ہے کہ ہمیں ایک بھاری ذمہ داری دی گئی کہ یہ پیغام تمہارے پاس تو پہنچ گیا، اب تم اس کو دوسروں تک پہنچانا. اور آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ اس منصب پہ فائز ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے لیے ماؤں کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. بچپن سے بچوں کو یہ کہنے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے، اگر اس وقت ایک یہ سوچ دے دی جائے کہ بیٹا تم ایک بھاری ذمہ داری لے کر آئے ہو اور تم نے اللہ کا نمائندہ بننا ہے. پہلے پارے میں آپ نے دیکھا انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، خلافت کا کام سونپا گیا. آج امت وسط جو ہے وہ اس کام کو پورا کرے گی. ہم نے اس پہ اپنے کردار کو دیکھنا ہے، اور جتنا غور کر سکیں اس بات میں اتنا ہی کافی ہے. پھر تیسری چیز ہم نے اس رکوع میں دیکھی حق کی گواہی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ حق کی گواہی. حق کی گواہی کیسے ہوتی ہے؟ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک دنیا میں، دنیا میں کیسے؟ حق یعنی اسلام دوسروں کو پہنچا کے. اگر اس وقت ہم دعویٰ کے نام پہ مسلمانوں کو، جو کہ شعوری مسلمان نہیں صرف رواجی مسلمان ہیں، اگر ان کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں تو الحمدللہ یہ بھی حق کی گواہی منتقل ہو رہی ہے. اور اسی طرح یہ حق کی گواہی غیر مسلموں کو مسلمان ہونے کی دعوت دے کے بھی دی جاتی ہے. تو دنیا کی گواہی کیا ہے؟ اسلام کے پیغام کو عام کرنا. اور دوسری گواہی ہوگی قیامت کے دن، جب انبیاء کرام تمام نبیوں کی قومیں ان کو جھٹلا دیں گی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور وہ سب کی طرف سے گواہی دیں گے. اور ہم امت مسلمہ اس وقت اپنے نبی کی بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے باتیں قرآن میں پڑھی، کہ نوح علیہ السلام بھی آئے تھے، اور سارے نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمائیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجے لیکن لوگوں نے نہ مانا. پورے رکوع پہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو ہمیں جو اس میں سے اپنے عمل کے لیے بات ملتی ہے وہ کیا ہے کہ پہلی کیا بات ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اس کی مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے مان لینا چاہیے. جیسے صحابہ کرام نے اتنا بڑا حکم مانا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی تنقید نہیں اٹھی، کوئی جلوس نہیں نکلا کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، بلکہ مان لیا. ہر انسان کی زندگی میں ایسے انفرادی معاملے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا قبلہ موڑنا چاہتا ہے لیکن ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی، تو ایسے وقت میں بس سمینا و اتوانا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو کہا میں نے کر لیا، مجھے اس کی بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی. دوسری چیز ہمیں اس آیت سے جو بات سمجھ آئی بہت ہی خوبصورت، کہ انسان کو جب اس علم آنے سے پہلے کی جو اس کی نمازوں کی حالت ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ سنتیں اور فرائض اور دعائیں سب زیادہ اچھی نہیں تھیں، اب آپ نماز اچھی پڑھنے لگ گئے، تو خیال آتا ہوگا کبھی آپ کو کہ میری وہ پہلی نمازوں کا کیا ہوا. تو اسی آیت رکوع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہ کرے گا. جیسے صحابہ کرام کی دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہوئی ضائع نہ ہوئیں، انشاءاللہ تعالی ہم میں سے کسی نے اگر اس سے پہلے درست طریقے سے نماز نہ پڑھی تھی تو اللہ کے حکم سے وہ ضائع نہ ہوگی. پھر اسی طرح ایک اور چیز کیا سمجھ میں آئی، کہ ہم نے شہادت حق کی گواہی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اگر ہم اس گواہی کے بغیر چلے گئے تو پھر بات جو ہے وہ درست نہ ہوگی. چلیے اگلے رکوع میں دیکھتے ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ کچھ باتیں. اور پورے پارے کا خلاصہ جب اینڈ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امت وسط کون اور اس کی کیا ذمہ داریاں. پورے پارے کا یہی تھیم ہے، امت وسط اور اس کی ذمہ داریاں. دوسرے رکوع پہ چلتے ہیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں. اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست کو پالو، اس راستے پہ آ جاؤ. جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. یہ تھا رکوع نمبر 2. اس کا عنوان کیا ہے؟ بیت اللہ امت مسلمہ کا امتیاز ہے. تین دفعہ آپ نے دیکھا کہ فولو وجوہکم کا ذکر ہوا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس رکوع میں ہم نے دو چیزیں دیکھی. ایک بیت اللہ کے حوالے سے پانچ چیزیں تھیں اس میں. پہلی کیا تھی؟ کہ بیت اللہ نماز کے لیے قبلہ ہے, یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی. پھر دوسری یہ چیز بھی پتہ چلی کہ قبلے کی طرف منہ کرنا اصل میں اللہ کے حکم کو ماننا ہے, سجدہ قبلے کو نہیں. بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کوئی ہندو پتھر کے بت کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرتا ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے, تو تم بھی تو ایک پتھر کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. تو یہاں یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا سجدہ بیت اللہ کو نہیں بلکہ رب بیت اللہ کو ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, آگے جا کے آپ پڑھیں گے. یہ نہیں کہا کہ اس گھر کی عبادت کرو بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. پھر اس میں ایک اور چیز پتہ چلی کہ قبلہ ہے اصل میں جاہلیت کے طور طریقے چھوڑنے کا. بعض دفعہ ہم لوگ نماز کے لیے قبلے کے تعین کے لیے اتنی شدت برتتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نماز پڑھ لے تو فتوے دینے لگتے ہیں کہ تمہاری نماز ہوئی نہیں, اس کو دہراؤ. حالانکہ قبلہ تو ایک جہت ہے. یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق ادھر منہ کرو, اسی طرح اپنی عملی زندگی کے اندر بھی جہاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پتہ چل جائے تو وہاں تم نے اس کو قبلہ بنانا ہے. پھر اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ اب جو قبلہ بنا یہ قیامت تک یہی رہے گا. آج کے بعد کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب پھر حکم آیا اور قبلہ دوبارہ تبدیل ہو گیا. اور قبلے کا تعین کیوں ہے؟ انسانوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے. آج دنیا میں مسلمان کسی خطے میں رہتے ہیں لیکن قبلے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف اپنا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایک جہت ہو جائے. تو اس سے وحدت امت کا نظریہ بھی ملتا ہے. دوسری بہت ہی خوبصورت بات جو اس رکوع میں ہم نے دیکھی وہ کیا تھی؟ نعمت اسلام کی تکمیل. اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا. کس طرح کر دیا؟ پہلی بات, اللہ نے اپنا رسول بھیجا, محمد رسول اللہ, جو نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی تھے. جب نبی آخری آ گیا تو دین بھی مکمل ہو گیا. یہاں یاد رکھیے کہ اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. ہمارے ہاں بعض دفعہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام جو پہلے صاحب شریعت نبی تھے ان کو ماننے والے لوگ بھی مسلمان تھے. اسی طرح ابراہیم, اسماعیل, سب دور کے لوگ اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئے. تو اب قیامت تک کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہی مسلمان ہوگا. پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبیوں کا ذکر ہم نے دیکھا. کیسے دین کی تکمیل ہوئی؟ کہ ایسا نبی ملا جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے, ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے, احادیث یعنی حکمت کی تعلیم ہے, اور اسی طرح تزکیہ, گناہوں سے پاک کرنا اور نیکیوں کا حکم دینا, اور ایسی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے جو پہلے نہیں جانتے تھے. اگر غور کر کے دیکھیں نا, میں چاہوں گی کہ آپ کے پاس اگر ہائی لائٹر ہے تو اس میں سے آپ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے, آیت نمبر 151. یہ ہیں وہ چار چیزیں جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. کیا؟ یتلو علیکم آیاتنا, یزکیکم, یعلمکم الکتاب والحکمہ, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. آج لوگ کہتے ہیں کیا آپ عالمہ ہیں, کیا آپ حافظہ ہیں. آج ہم نے دین کو ڈگریوں کے نام میں بدل دیا. اگر کبھی آپ اپنے علم کا جائزہ لینا چاہیں یا آپ کسی سے علم سیکھیں تو اس کے علم کا جائزہ لیں, تو یہ چار چیزیں نوٹ کر لیا کریں. قرآن پڑھنا آتا ہے, اس کی تعلیم دینی آتی ہے, حدیث کا ذکر ہے اس میں, اور آخر میں ان ساری باتوں کی روشنی میں تزکیہ, گناہوں کو برائیوں کو چھڑانے کی رغبت اور نیکیوں کے کرنے کی رغبت دلانا. یہی ہے وہ نہج اور یہ ہے وہ فور پوائنٹس یعنی چار نکاتی ایجنڈا کہ جس شخص کی زندگی میں آ جائیں, کسی جماعت میں, کسی گروہ میں, وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے پاک ہو جائے گا. ہم نے اپنے لیے اس رکوع میں سے کیا سیکھنا ہے؟ پہلی بات, فاستبقوا الخیرات, بھلائیوں میں سبقت کرنی ہے. دوسروں سے پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا. آپ دیکھیے کہ جس چیز میں سبقت کرنی ہوتی ہے نا تو ہم دوسروں کو نہیں بتاتے, ऐसे ही है ना, अचानक करते हैं, कहते हैं अगर दूसरों को पता चला तो वो छोड़ देंगे। हमें दूसरों के चेहरे नहीं देखने, मसलन बास लोग हैं, मुझे एहसास होता है कि जब लोग नेकी का काम करना चाहते हैं और लोग उनको साथ नहीं देते तो वो मायूस होने लगते हैं। एक बहन है, वो कहने लगी मैंने बहुत लोगों को बुलाया कि मेरे घर पे आओ, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं आया, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा आप फिक्र ना करें, आप अकेली नहीं है, आपके साथ अल्लाह के फरिश्ते बैठे हुए, आपका नाम अल्लाह ने चुन लिया, ये है आपके लिए फस्तबिकुल खैरात का एजाज, आपने रगबत कर ली, आप आगे बढ़ गए, आज नहीं तो कल कोई आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। हमारा काम क्या है, पहला कदम उठाना। आप देखिए जब आप चलते हैं तो पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा खुद बहुत उठता है, आप पहला ना उठाएं आप वहीं खड़े रहेंगे। तो कभी भी लोगों से पूछना नहीं, उनको आगे बढ़ के निकलना है कि मेरे पास ये नेकी है। इसी तरह एक और चीज जो हमने इसमें सीखी, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जिक्र की अहमियत, जिक्र करना है। कल का यानी जो पहले पारे की कमिटमेंट थी, आप लोगों ने क्या उसको किया? एक हदीस आपके सामने रखी गई थी कि तुम्हें इस हाल में मौत आए कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। क्या आपने उस वक्त से लेके आज तक शौरी तौर पे जिक्र की कोशिश की? हम में से किसी को नहीं पता कि मौत कब आ जाएगी, क्या पता हमारी जुबान पे अल्लाह का लफ्ज हो और साथ ही मौत का फरिश्ता आ जाए। तो लिहाजा शऊर के साथ और खास तौर पे इस रमजान में कोशिश करनी है कि एक लम्हा भी मेरा जुबान से जिक्र न जाए। और आप यकीन करेंगे कि जब आप ऐसी कोशिश करेंगे ना, ख्वाब में रात को लेटे करवटों पे, अल्लाह ताला कहता है कि वो करवटों पे भी अल्लाह का नाम लेते हैं, क़ियामं वक़ूदं वअला जुनूबिहिम वयतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल-अर्ध। कभी सोचें, अपने लिए लिखिए, और आप खुद ना करें तो आपके साथ जो भी सोता है उसको पूछें कि जब मैं रात को करवट बदलती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ। मुझे तो पता चलता है अपना, अल्हम्दुलिल्लाह सोते में भी जागते में भी बिल्कुल करवट बदलो तो मुझसे निकलता है। आप अपना खुद नोट करें या फिर आपके साथी जो आपके साथ हैं उनसे कहें कि जब मेरे मुंह से रात को क्या निकलता है जरा वो नोट करें, ताकि पता तो चले कि हमारे दिल और हमारे दिमाग में क्या समाया हुआ है। चलिए अगला रुकू बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में कहा कि दूसरा पारा जो है ये उम्मत वसत की खूबियों से भरा हुआ है, तो लिहाजा आपने इसको सुनते वक्त ऐसे ही सुनना है कि जैसे ये एक आपकी अपनी जात के अंदर आने वाली चीजें हैं, कि आपने इनको इख्तियार करना है और जब ये चीजें आपकी जिंदगी में आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप हर मैदान में आगे होंगे। या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाह मास्साबिरीन। ए ईमान वालो, सबर और नमाज के जरिए मदद चाहो, अल्लाह ताला सबर वालों का साथ देता है। और अल्लाह की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं जानते। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल और जान और फलों की कमी से। और इन सबर करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो वो कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम तो अल्लाह की मलकियत हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइक अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइक हुमुल मुहतदून, इन पर इनके रब की नवाजशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, इसलिए बैतुल्लाह का हज और उमरा करने वाले पर इनका तवाफ कर लेने में कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है और इन्हें खूब जानने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं बावजूद इसके कि हम इसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, इन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। मगर वो लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और बयान कर दें तो मैं इनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ, और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहमो करम करने वाला हूँ। यकीनन जो कुफार अपने कुफर में मर जाएं, इन पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। न इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें ढील दी जाएगी। तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। یہ ترکو نمبر تین، اس کا عنوان ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اس رکوع میں تین باتوں کا ذکر ہے. ابتدا میں کیا ہے کہ منصب امامت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تیاری. اب امت مسلمہ کو وہ اخلاق سکھائے جا رہے ہیں جو امت وسط کے ہونے چاہیے، اس لیے کہ کسی کو کوئی اعزاز مل جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس اعزاز کو برقرار رکھا جائے. کسی کو کوئی منصب کسی کی سفارش سے بھی مل سکتا ہے، کوئی سفارش کر دے آپ وہاں پہنچ کے، غلطی بھی لگ سکتی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈ کر کے آپ کو وہ منصب دے دے، لیکن آپ اس منصب پہ قائم کب رہیں گے؟ جب آپ کوالیفائی کریں گے. تو لہٰذا امت مسلمہ کو کچھ خوبیاں بتائی گئیں کہ آپ اپنے اندر پیدا کرو گے تبھی تم امت وسط کا کام کرو گے. اور یاد رکھیے کہ جیسے پیچھے بھی دیکھا، شہادت حق کی گواہی سب سے مشکل کام ہے. گواہی کبھی بند کمرے میں نہیں دی جاتی، کھلے میدان میں دی جاتی ہے. عام طور پہ بھی عدالتوں میں گواہی دینا کتنا مشکل کام سمجھا جاتا ہے، اور کہاں اللہ کی بات کی گواہی دینا، قول لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا دنیا کی سب سے مشکل گواہی ہے. کیوں؟ کہ یہ کلمہ یہ لوگوں کے طرز زندگی کو بدلنے کی دعوت دیتا ہے. تو لہٰذا سب سے بڑی خوبی جو کسی میں بھی ہوگی وہ کیا ہے؟ صبر کی. صبر جتنا امت وسط کے لیے لازم ہے، اتنا ہی انفرادی زندگی میں بھی لازم ہے. تو گویا کہ آپ اس کو اپنے لفظوں میں، میں تو ہمیشہ اس آیت کو سوچتی ہوں، یہ کہ وہ دین کا کام کرنے والوں صبر اور نماز سے مدد مانگو. دین سیکھنے والا ہو کوئی، اس کو بھی صبر کرنا پڑے گا. یہاں ایک نقطہ لکھ لیجئے کہ شہادت حق کی گواہی علم حاصل کرنے سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اگر اس وقت آپ بڑی محنت سے اور بڑی اپنی توجہ کے ساتھ ان نقطوں کو نوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو مشکل نہیں ہو رہی؟ یقیناً ہو رہی ہے، مجھ سے بھی زیادہ ہوگی آپ کے سامنے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑا کام کریں، اس کے لیے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں. تو لہٰذا علم کے سفر کی مشکلات، اس پہ کیا کرو؟ استعینو، مدد طلب کرو. اور مدد طلب کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. والصلاح ان اللہ مع الصابرین. تو گویا کہ امت وسط کی خوبیاں کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، صبر اور نماز سے مدد لینی ہے، امت کا دل اللہ سے جوڑنا ہے، اپنے ساتھ نہیں جوڑنا. دین کے کام میں جب اس طرح کی باتیں آنے لگتی ہیں کہ لوگ اللہ سے زیادہ آپ کی ذات سے جڑنے لگیں، تو وہاں پہ خرابی آنے لگتی ہے. اسی طرح اس راستے میں اگر کوئی مشکل آئے تو اس پہ صبر. بھوک بھی آئے گی، مال اور جان کا نقصان بھی ہوگا، آرام بھی چھوڑنا پڑتا ہے، نیند بھی چھوڑنی پڑتی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت نیند چھوڑ کے بیٹھے ہیں، تو یہ آپ کا صبر ہے. اور یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی کل آپ کو فائدہ دیں گی. پھر اسی طرح انسان جب بھی کوئی کام کرے تو یہ دیکھے کہ یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں. پھر اسی میں اپنے صفا اور مروہ کی بات پڑھی. بظاہر لگتا ہے کہ بہت ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے، لیکن نہیں، جب صبر کی بات آئی تو اللہ نے اس گھرانے کی بات کر دی کہ جس گھرانے کا صبر آج پوری امت کو فائدہ دے رہا ہے. پہلے پارے کے اختتام پہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک رول ماڈل تھی، یہاں ان کی بیوی اور بیٹا. اگر میں آج یہ کہوں کہ آج مکہ مکرمہ کی ساری بہاریں اس خاندان کی قربانی کا نتیجہ ہے، تو غلط نہ ہوگا. اگر ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کو چھوڑا تو بیوی ہاجرہ کا صبر بھی تو کم نہیں. چلو انہوں نے تو بڑی عمر میں کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر، وہ معصوم بچہ جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، ہر بندہ جو قربانی دے سکتا تھا اس نے دی. شوہر نے جذبات کی قربانی دی، بیوی نے تحفظ کی قربانی دی، تن تنہا وہاں بیٹھی. اور دین کا کام ان قربانیوں کے سوا پھیلتا نہیں. اگر ہم اپنے گھروں سے چپکے رہیں، ہم اپنی خواہشات کے ساتھ چپکے رہیں، انہی کو سنوارتے رہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ پھر خود ساس تو ہو سکتے ہیں، تاریخ ساس نہیں ہو سکتے. تاریخ کا رخ انہی لوگوں نے موڑا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک عزم کے ساتھ جیتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی. اسی لیے یہاں صفا مروہ کا ذکر ان کی طرف اشارہ ہوا. اور آپ دیکھیے ایک عورت کی قربانی، कभी गौर करके देखिए, आप सोचते हैं कभी कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कमजोर हैं, मैं कमजोर हूं, नहीं, एक कमजोर औरत कहां से बात लेके कहां चली गई कि अल्लाह ताला ने उसकी बेचैनियों के वजह से उसकी उसकी कदरदानी करते हुए क्यामत तक के मर्दों को उसके कदमों पे चला दिया कि आज भी जो हज या उमरे के लिए जाए, जब तक सफा और मरवा की सही नहीं करेगा असल में वो उसका सफर पूरा नहीं होगा। बाज़ लोग कहते हैं हाय बच्चा भूखा था इसलिए बेचैन थी। मैंने कहीं पढ़ा, मैंने कहा कि वो बीबी हाजरा की बेचैनियां सिर्फ इस्माइल की भूख नहीं थी, वो एक उम्मत की भूख थी, वो एक उम्मत के लिए तड़प थी कि एक उम्मत के लिए हिदायत का चिराग रोशन होगा। इस बेचैनियों पे अल्लाह ताला ने उस औरत की कदरदानी की। हमारे लिए क्या सबक है? अपनी जिंदगी को इनफरादियत से उठा के इज्तमाइयत की सतह पे जीना है। मैंने एक फर्द बन के नहीं, मैंने उम्मत बन के जीना है, और इस रास्ते में जो मुश्किलात आएंगी उसको खुशी के साथ कबूल करना है। ये नहीं सोचना कि हाय मैं क्यों करूं, फुला नहीं कर रहा मैं कर लूं, फुला भी नहीं मैं भी नहीं, नहीं तो फिर कौन, मैंने आगे बढ़ना है। फस्तबिकुल खैरात। फिर इस रुकू में तीसरी चीज हमने देखी कि अल्लाह ताला की रोशन आयात और तालीमात, उसको छुपाना बहुत बड़ा गुना है, क्योंकि जब हक लोगों के पास नहीं पहुंचता तो फिर लोग आप पे दुनिया में भी लानत करेंगे और आखिरत में भी। ये हिस्सा बड़ा नाजुक था इस रुकू का कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोगों पे फिर लानत है। जब हक वाले हक का पैगाम छोड़ देते हैं ना बताना, तो लोगों में फिर जहालत फैलती है, और जहालत की वजह से वो तकलीफ उठाते हैं और फिर उनको मुश्किल होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आगे गड़ा है, आपने नहीं देखा, आप चलते गए, आपने उधर से आते हुए किसी को देखा जिसको मालूम था कि ये गड़ा है, लेकिन उसने आपको नहीं बताया, और आप बेखबरी की वजह से सीधा आपकी गाड़ी गई और उस गड्ढे में फंस गई। अब जब आपको ये पता चले कि इस शख्स को पता था और उसने मुझे नहीं बताया, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है, तकलीफ होगी ना। अब ये तो दुनिया का एक छोटा सा गड़ा है जिसमें गिरे और निकल जाएंगे, लेकिन सोचिए कि इल्म वालों और हक वालों का कितना बड़ा जिम्मा है इस बात पे कि लोगों को बताओ, उनको बताओ, उनके पास उनको नहीं मालूम, जब तक ये तड़प नहीं आती। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, अगर ये आयत कुरान पाक में ना होती तो मैं कभी भी किसी को कोई बात ना बताता, इस डर से कि पहले खुद अमल कर लो, बता लिया तो अमल नहीं होगा। तो लिहाजा दीन के, आप देखिए कि जिस दौर में दीन है ही नहीं, आप जरा सोचें, अपने इस क्लासरूम से निकल के जरा बाहर दुनिया में देखें, आपको लगता है दीन है? जहालत कितनी है, रस्मन दीन है या एक रिवाजी दीन है? अब आप पूरे शहर में अब देखिए कई हजार का मजमा है मुसलमानों का, उसमें से चंद सौ लोग मस्जिदों में आते हैं, और उन चंद सौ में से बीसियों या तीसियों लोग कह लें वो क्लासों में आते हैं। कितना बड़ा चुनाव हुआ, और अगर वो लोग भी सुनते जानते बूझते वैसे ही बिहेव करें हर मौके पे जैसा दूसरे करते हैं, उनकी खुशियां भी वैसी, उनकी गमियां वैसी, उनकी शादियां, उनकी मंगनियां वैसी, फर्क क्या रहा? कल क़यामत के दिन लानत आएगी कि अल्लाह ये हम तो थे ही भटके हुए, इनका क्या बना। तो लिहाजा ये रुकू हम सबसे क्या चाहता है, नंबर एक अपने अमल की बातें नोट कीजिए, आदत क्या बनानी है कि जब भी कोई मुश्किल पड़े तो बेसब्री की बात मुंह से नहीं निकालनी, दिल को बेचैनियों से बचाना है। हाँ, एक लफ्ज जो सुकून देगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अगर इसके साथ आप वो दुआ भी लगा लेना, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वाहलुफली खैरुम मिन्हा, ए अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर दे और इसके बाद मुझे इससे बेहतर बदला दे। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के जिम्मे है कि उस बंदे को दुनिया में भी उसका बदला देगा अच्छा, और आखिरत का अजर तो है ही। फिर इसी तरह हमने अपनी जिंदगी में नमाज को ज्यादा मजबूत करना है। कभी भी हक के रास्ते में मुश्किल आए, मतलब देखिए कि हम तो छोटी छोटी मुश्किलें अपने सामने रखते हैं ना, लेकिन जब अल्लाह ने, अभी तो आपको इल्म के सीखने के रास्ते में ना, जब आप सिखाने के रास्ते में आएंगे ना, तो और बड़ी मुश्किलात आएंगी। कोई ऐसा लम्हा भी आ सकता है कि आपको समझ ना आए कि मैं जाऊं किधर, करूं किधर, तो सबसे बेहतरीन चीज है उठिए और जाए नमाज पे दो नफिल पढ़ लें। लोगों की बातें दिल दुखे, अपने आपका दिल दुखाएंगे, गैर नहीं दुखाते, अपने दुखाएंगे। जिनसे आपको अच्छी बात की उम्मीद होती है वो आपको बुरी बात कहेंगे, उस वक्त फिर वही बात है कि वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, اللہ کی مدد طلب کرنی ہے. جس نے زندگی میں یہ سیکھ لیا انشاءاللہ دین ہو کے دنیا ہر کام میں کامیابی کے اس کے قدم چومے گی. اب اگلے رکوع میں دیکھتے ہیں جو اس رکوع کی آخری بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اب اس کے کچھ دلائل ہیں. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, آسمانوں اور زمین کی پیدائش, رات دن کا ہیر پھیر, کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا, آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا, اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھلا دینا, ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں, ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کے لیے نشانیاں ہیں. سات چیزوں کا ذکر ہے. یہ آیت بڑی یونیک ہے. پورے قرآن پاک میں کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کی سات مختلف قدرتوں کا ذکر نہیں سوائے اس آیت کے. پیچھے کہا گیا کہ اس کو الہوں واحد مانو, یہاں اس کے دلائل دیے گئے. کیوں مانو؟ کیونکہ اس نے یہ اور یہ کچھ کیا. لیکن بعض لوگ بڑے ہی کوتاہ نظر ہوتے ہیں, ان کی نظر کمزور ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اتنی خوبیوں والے رب کو چھوڑ کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. سوچئے, کوئی ہے ہم میں سے ایسا؟ یہ وَمِنَ النَّاسِ میں ہم نے خود کو ڈھونڈنا ہے کہ میں ایسی تو نہیں کہ اللہ کی محبت چھوڑ کے دوسروں کی لوں. اور انداد یاد رکھیے, صرف مٹی اور پتھر کے بت نہیں ہوتے. اس آیت پہ ہائی لائٹ کر کے اپنے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی نوٹ کیجئے کہ میں نے اپنے ارد گرد کے ند ڈھونڈنے ہیں. ند انداد جو ہے وہ ند کی جمع ہے, یعنی میں نے اپنے انداد ڈھونڈنے ہیں جو مجھے رب سے بھی زیادہ پیارے ہیں. یہ زندہ چیزوں میں بھی ملیں گے انسانوں کے روپ میں, اور بے جان مٹی اور پتھر کی چیزوں سے بھی ملیں گے. اس کے برعکس والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. کاش کہ مشرق لوگ جانتے, جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے, تو ہرگز شرک نہ کرتے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابے داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے, اور تابے دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہوئے. اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت دکھانے کو ان کو دکھائے گا, اور یہ ہرگز جہنم سے نہ نکل سکیں گے. یہ ترکو نمبر چار. اس کا عنوان کیا ہے؟ اہل ایمان اللہ سے محبت میں شدید ہیں. سات نشانیاں دکھائیں گے. پورے رکوع کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں, ابتدا میں سات نشانیاں تھیں. کون کون سی؟ پہلی بات زمین و آسمان کی پیدائش, دوسری رات اور دن کا آنا اور جانا, پھر کشتیوں کی صورت میں, پھر بارش, پانچویں نشانی تھی جاندار مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی, ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں. یہاں رک کے سوچئے, کیا میں نے ان سات میں سے کسی ایک چیز کو دیکھتے ہوئے رب کو یاد کیا؟ کبھی اس کی بڑائی میرے دل میں آئی؟ کیا واقعی میں متاثر ہوئی ان چیزوں سے؟ کیا میرے منہ سے واو ہائے واہ نکلا؟ دنیا میں ایک چند فٹ لمبی عمارت کھڑی ہوتے ہم کہتے ہیں واو کیسی بنی ہے, کسی کے شیشے ذرا عجیب سے دیکھ لے کہتے ہیں ذرا دیکھو. لوگوں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو ان کے ڈاؤن ٹاؤنس دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں, دیکھو کیا خوب چیزیں ہیں, یہ فلاں ٹاور سب سے بڑا ٹاور, یہ فلاں. کبھی رب کے بارے میں غور کیا؟ دیکھیے کہ اس کتاب کے سفر کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کائنات کا بھی سفر کرنا ہے. اس پہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے, اس کو لکھ لیجیے اس کے ساتھ کہ آپ یہاں سے یعنی جاتے ہوئے یا اس کے بعد جب بھی شعوری طور پہ زمین یا آسمان, ظاہر زمین تو ہمیں دکھتی ہی کم ہے کیونکہ ہم نیچے تو دیکھتے ہی نہیں, ہماری نگاہیں تو بلند ہوتی ہیں, باہر نکل کے آپ نے ایک دفعہ آسمان کو دیکھنا ہے. چلیں یہی کر لیں, ابھی نہیں, جب آپ اس اپنے اس کلاس سے ختم کریں گے تو کھڑکی سے دیکھ لیں, گھر میں سے دیکھیں, اور اس نظر سے دیکھنا ہے کہ اس پہ کیا ہے. صرف آسمان میں ہی آپ کو کیا کچھ دکھ جائے گا, بادل بھی تیرتے ہوئے اور ہوائیں بھی, اور پھر ایک دفعہ ضرور کہنا ہے سبحان اللہ, اور دل سے کہنا ہے. ایسا کہنا ہے جیسا کسی کی بھی اچھی چیز کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ واہ اس نے کیا دیا. دوسری چیز اس رکوع میں دیکھی کہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں, جو اتنی کائنات کو قابو میں پاتا ہے, قابو کرتا ہے, کیا پھر اختیار اس کا نہیں ہوگا؟ کہاں کسی بادل کی مجال کہ اللہ کے حکم سے بغیر برس جائے, کون سی ہوا ہے کہ اللہ اس کو بند کر دے اور وہ چلنے لگے. یہ صرف ایک انسان ہی ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے. اسی لیے کہ فاولائک ہم العادون, یہ ہیں زیادتی کرنے والے. پھر تیسری چیز ہم نے اس رکوع میں دیکھی, اتنی روشن نشانیاں ہونے کے باوجود کچھ لوگ پھر بھی شرک کرتے ہیں. آپ ان ساری لفظوں اور باتوں کے اثر سے باہر نکل کے صرف ایک اپنی عقل کی بنیاد پہ سوچیں, کیا شرک کی کوئی گنجائش دکھتی ہے؟ کوئی ایک دلیل, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کوئی ایک دلیل دکھا دو کہ جس کی وجہ سے کہا جائے شرک کرو. پورا قرآن بھرا ہوا ہے, آگے آپ پڑھیں گے کیا انہوں نے کسی کو پیدا کیا, کیا یہ نفع دیتے ہیں, کیا یہ نقصان دیتے ہیں, کچھ بھی تو نہیں. لیکن کیسے پھر بھی لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان توحید کو چھوڑتا ہے نا تو اس کی عقل الٹی پڑ جاتی ہے, عقل الٹ پڑتی ہے کہ اتنی نشانیاں دکھانے کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے سوا دوسروں کو دیکھتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ اس میں آپ نے دیکھا رہنما, دینی رہنما, زندگی میں ان کے حکموں کو اللہ کے حکم سے زیادہ درجیت دیتے تھے, اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ بیٹھ کے سجدے اور سجود کرنا. کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ لوگ ان سے بیزار ہوں گے کیونکہ ان کو ہم نے تو نہیں کہا. آج بھی دیکھیے سب سے بڑی مثال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے, جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے, کل قیامت کے دن یہ آیتیں بالکل ان کے اوپر فٹ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو نہیں کہا تھا. اور جب وہ لوگ ان کو دیکھیں گے کہ اب یہ تو آج ہمیں کچھ کر نہیں رہے, تو پھر ان کا افسوس کریں گے کہ کاش لو ان لنا کروتن فنتبرأ منہم کما تبرأوا منا, ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے ہم ان سے ایسے بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے ہو گئے. کبھی زندگی میں کوئی اپنا واقعہ یاد کیجیے, کسی شخص نے آپ کو امید دلائی ہو, تم آ جانا میں تمہارا کام کرا دوں گا. عموماً ایسے کام ہوتے ہیں ایئرپورٹس پہ, فلاں افسر کو بھیج دیں گے, تم آنا تمہارا سامان نکال دیں گے, وہ کر دینا یہ ہو جائے گا, اور آپ پوری تیاری اور امیدوں بھرے دل کے ساتھ جائیں اور وہاں پتہ چلے کہ وہ صاحب آئے ہی نہیں. ایک یہ بھی دکھ کی صورت ہوگی, اور دوسری صورت ہو کہ جنہوں نے آپ کو تسلیاں دی تھیں کہ لے آؤ میں تمہیں چھڑوا دوں گا, وہ وہیں پولیس مین کو لے کے کھڑے ہوں, پکڑ لو اس کا سوٹ کیس, یہ کچھ لے کے آئے, تلاشی کرو, آپ کی خبر دیں. ذرا سوچیں کیا لگے گا, دل چاہے نہ کہ ایک دفعہ ذرا اس جہاں سے بچ جاؤں, کبھی اس شخص سے بات نہیں کروں گی. اب یہ تو دنیا کی حسرت ہے نا, کیا ہوا زیادہ سے زیادہ. لیکن کل قیامت کے بعد جب مشرک دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ دیکھے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اتنی حسرت آئے گی کہ کاش ایک وقت دوبارہ مل جائے اور میں نے جو زندگی ان کے پیچھے ضائع کی وہ ضائع نہ کروں. تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلا, ہمارے عمل کی بات کیا ہے اس پورے رکوع میں, نمبر ایک, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ سے محبت میں شدت اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. جتنی زیادہ کر سکیں گے آپ کی زندگی کا حسن اتنا ہی بڑھ جائے گا. اب اللہ سے محبت کا اظہار کیسے کریں, اس کا طریقہ کیا ہے, تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیں. اب کرنا تو ہے لیکن وہ محبت کیا ہوگی, بڑی محبت ہے. کسی سے دنیا میں محبت کرتی ہے کہتے ہیں آئی لو یو, بھائی ایک دفعہ کہہ دیا, پھر تھوڑی دیر ملے آئی لو یو, پھر کبھی سوچے اس سے آگے کیا ہے. لیکن یہاں نقطہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے کیسے محبت کریں, تو جلدی سے لکھیے, ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ, کسی کو ملتے ہوئے یا فون اٹھاتے ہوئے السلام علیکم, اللہ کا نام ہے نا السلام. کوئی کام ختم کیا, کوئی نعمت ملی, کسی نے آپ کی تعریف کی تو الحمدللہ, تکلیف پہنچی, مصیبت پہنچی, انا للہ و انا الیہ راجعون, किसी से कोई तोहफा मिला, किसी ने कोई अच्छी बात कही, कोई नसीहत की, आपका मुहासिबा किया, तो क्या कहेंगे? जजाक अल्लाह। अपना गुनाह याद आ गया, अल्लाह के अजाब का तस्करा सुना, तो अस्तग़फिरुल्लाह। कोई खुशी मिली, किसी को देखा खुशी में, तो क्या कहना है? बारक अल्लाह, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। किसी बीमार की आदत के लिए गए, तो लाबा सतहूर इंशाअल्लाह। लगता है बंदे मोमिन की जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा है जो लफ्ज अल्लाह से खाली हो? कोई खूबसूरत चीज देखी, तो क्या कहना है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई काम करने की नीयत की, करूंगी, तो क्या कहना है? इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। मेरी क्या चाहत है, मैं क्या कर सकती हूँ जब तक अल्लाह सुभान अल्लाह ना चाहेगा? और अगर कोई काम मुश्किल लगा, अपने हाथ में ना रहा, तो क्या कहना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई ताकत नहीं कि जो इस काम को करा दे। आप देखेंगे जिसकी जिंदगी में ये लफ्ज आ गए, अपने लिए इस पे एक छोटा सा तज़िया लिख लें कि मैंने अपने आप को चेक करना है, इन तमाम लम्हों पे मेरे मुंह से क्या निकलता है। काम शुरू करते वक्त क्या कहते हैं? किसी से मिलते वक्त क्या कहते हैं? हाय, बाय, वाओ, ओके, इस ओके। अब इन लफ्जों को बदलना है। आप देखिए कि इंसान का जाहिर उसके अंदर की गवाही देता है। ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर बुखार हो और आपका जिस्म गर्म हो के उसका इजहार ना करे। जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है ना, वो तो बेचैन रहते हैं, तड़पते हैं, कोई लम्हा ऐसा आए कि लफ्ज अल्लाह मुंह से निकले। बच्चे से प्यार होता है ना, तो सारा दिन उसकी बातें होती हैं। वो अच्छा करे तो, बुरा करे तो, मेहमान घर में आए तो, शौहर रात को आते हैं तो, इसने ये किया, उसने ऐसा किया, देखो ऐसा लग रहा था। तो जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो फिर हम भी दुआ मांगेंगे। मैं आपको नई दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन एक छोटी सी दुआ नबी सल्लम ने सिखाई भी है, उर्दू में याद करके अगर अपने लिए मांग सकें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ। कभी किया? सच्ची सच्ची पूछे। कितना रोते हैं इस बात का कि शोहर को हमसे मोहब्बत हो जाए, घर वाले हमारे हमें चाहने लगे, रिश्तेदारों में मेरी बात बन जाए। तो लिहाजा बस इतनी सी दुआ याद कर लें, अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ। यकीन करें, अल्लाह की मोहब्बत मिल गई ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, किसी की परवाह नहीं रहेगी। कोई अच्छा कहे तो भी इतना ही है जैसे किसी ने आपको बुरा कहा। कोई आपको मिले, इतनी ही बात है जितना कोई ना मिले। बिल्कुल बेनियाज एक अपनी ही धुन होगी कि लोग आपको मतकब्बिर समझने लगेंगे। इसको तो किसी की परवाह ही नहीं। कैसे परवाह हो कि एक बहुत प्यारी जात से मुझे मोहब्बत हो गई। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के दिल अपनी मोहब्बत से भर दे और हम चलते फिरते उठते बैठते हमारी जुबान पे लफ्ज अल्लाह। सुबह उठते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, सोते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतो। ऐसे लगता है लफ्ज अल्लाह जो है वो बंदे मोमिन की जिंदगी में रचा बसा होता है। लेकिन आज इस लफ्ज को भी बदल दिया, अल्लाह लफ्ज कहते हुए भी उसको भी बदल दिया। पहले गॉड था, अब गौश कर दिया। ये क्या उस मोहब्बत को दिल से निकालने की कोशिशें नहीं?